بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث شریف چل رہی ہے، سند ذرا اچھی طرح دیکھ لی جائے. بتلایا گیا تھا کہ اس سند کے اندر امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کے دو استاد ہیں، ایک عبداللہ ابن ابی صفر ہے، دوسرے استاد ہے اسماعیل ابن ابی خالد. دوسری بات یہ ہے کہ قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے. وقال ابو معاویہ، یہ ابو معاویہ کنیت ہے اور ان کا نام محمد ابن خازم ہے. ابو معاویہ کنیت ہے، محمد ابن خازم ان کی کنیت ہے. ابو معاویہ کہتے ہیں، یہ تعلیق ہے، وقال ابو معاویہ سے تعلیق ہے، چونکہ ابتدائی سند نہیں ہے اس لیے یہ تعلیق کہی جائے گی. حدثنا داؤد ابن ابی ہند، کہ ہم کو داؤد ابن ابی ہند نے یہ حدیث بیان فرمائی. ان عامر، یہ عامر سے مراد عامر ابن شراحیل الشعبی ہے، وہی امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ. قال، عامر شعبی فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں. یہ ایک تعلیق ہو گئی. دوسری تعلیق، وقال عبد الاعلی، عبد الاعلی فرماتے ہیں ان داؤد، داؤد ابن ابی ہند سے، اور وہ عامر شعبی سے، اور وہ حضرت عبداللہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقال عبدالعلیٰ کر کے دوسری تعلیق ذکر کی ہے، تو یہاں دو تعلیق ہو گئی. پہلی تعلیق وقال ابو معاویہ تھا، دوسری تعلیق وقال عبدالعلیٰ. چونکہ ابتدائی سند مذکور نہیں ہے اس لیے یہ دو تعلیق ہو جائے گی. اب یہ دو تعلیق لا کر کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ سمجھو. پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو اول سند ہے، حدثنا آدم ابن ابی ایاس، یہ جو پہلی سند ہے اس سند کی تصدیق دوسری سند سے ہو رہی ہے. یہ دو تعلیق لا کر امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو یہ پہلی سند ہے حدثنا آدم ابن ابی ایاس والی، اس کی تائید اور تصدیق یہ دوسری سند کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، گویا کسی سند کی دوسری تصدیق اور تائید کا ہونا یہ اس سند کے لیے مزید قوت کی دلیل ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا وہ دیکھو، امام شابی رحمت اللہ علیہ کا نام پہلی سند میں صراحتاً نہیں ہے، پہلی سند میں ہے انش شعبی، اور آپ کو معلوم ہے کہ شعبی یہ نام نہیں ہے، یہ نسبت ہے۔ تو پہلی سند میں آپ کے نام کی صراحت نہیں ہے، اور ابو معاویہ والی جو تعلیق لائے اس میں امام شعبی کے نام کی صراحت ہے، ان عامرین، یہ عامر امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ تو حدثنا آدم والی سند کے اندر امام شعبی کے نام کی صراحت نہیں ہے، اور وقال ابو معاویت والی تعلیق کے اندر امام شعبی کے نام عامر کی صراحت موجود ہے۔ دو فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ سمجھو، امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ارسال بہت کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں مشہور ہے۔ اب جو اول سند ہے اس میں ان شعبی، ان عبداللہ ابن عمر، وہ ان انا ہے، تو اس سند کے اندر احتمال یہ ہے کہ امام شعبی نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر سے براہ راست سنا یا کسی واسطے سے سنا۔ امام شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے براہ راست سنا یا کسی واسطے سے سنا، دونوں امکان ہیں، چونکہ امام شعبی کی عادت ہے بکثرت ارسال کرنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ انہوں نے غائب کر دیا ہو، کوئی واسطہ انہوں نے بیچ میں ذکر نہ کیا ہو۔ اور اس شک کو تقویت ملتی ہے حافظ ابن مندہ کی نقل کی ہوئی ایک روایت سے، کہ حافظ ابن مندہ نے جہاں یہ روایت ذکر کی تو وہاں لفظ یوں ہیں، ان شعبی، ان رجل، ان عبداللہ ابن عمر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن مندہ کی نقل کی ہوئی سند میں امام شعبی کے بعد ان رجلین کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو امام شعبی رحمت اللہ علیہ ارسال بہت کرتے ہیں، اور حافظ ابن مندہ کی سند میں امام شعبی کے بعد ان رجلین کا لفظ موجود ہے، اس کے بعد ان عبداللہ ابن عمر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا امام شعبی اور صحابی کے بیچ میں کسی رجل کا واسطہ ہے حافظ ابن مندہ والی سند سے، اور یہاں جو سند لائے اس میں بیچ میں رجل کا واسطہ نہیں ہے، ان شعبی، ان عبداللہ ابن عمر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ یہ سند میں ان انا ہے اور امام شعبی ارسال بہت کرتے ہیں، اسی لیے اس سند سے وہم ہوتا ہے کہ شعبی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے درمیان کوئی واسطہ ہو، جیسا کہ حافظ ابن مندہ کی روایت میں موجود ہے۔ لیکن ابو معاویہ والی جو تعلیق لائے اس تعلیق میں صراحت ہو گئی عن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمر. تو ابو معاویہ والی تعلیق نے صراحت کر دی کہ عامر شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے بلا واسطہ یہ روایت سنی تھی, بیچ میں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا, اس کی صراحت ہو گئی. تو یہاں والی سند میں انا ہے, اور ابو معاویہ والی تعلیق کے اندر سیما کی صراحت موجود ہے. یہ تین بڑے بڑے فائدے ہیں تعلیق لانے کے, یہ ملحوظ رہنا چاہیے. تو دو تعلیق لائے, ایک ابو معاویہ کی, دوسری تعلیق لائے قول عبدالعالی کے کر کے. تو تعلیق کے تین فائدے, پھر سے پہلا فائدہ ملحوظ رکھو کہ پہلا فائدہ یہ کہ اس سند کی دوسری سند کے ذریعے تصدیق اور تائید ہو گئی, یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ اس تعلیق کے لانے کا یہ ہوا کہ اس پہلی سند میں امام شعبی کا نام صراحتاً نہیں ہے, جبکہ دوسری سند میں ان عامرین امام شعبی کا نام عامر صراحتاً موجود ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس سند کے اندر انا ہے, ان الشعبی ان عبداللہ ابن عمر. تو انا کے اندر احتمال یہ رہتا ہے کہ امام شعبی کے لیے مشہور ہے کہ وہ کثرت سے ارسال کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ارسال کیا ہو, بیچ میں کسی رجل کا واسطہ ہو اور ذکر نہ کیا ہو, اور حافظ ابن مندہ کی روایت سے اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے, چونکہ وہاں پر ہے ان الشعبی ان رجل ان عبداللہ ابن عمر. لیکن یہ تعلیق لا کر صراحت ہو گئی کہ امام عامر شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت بلا واسطہ سنی ہے, بیچ کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تین فائدے بڑے بڑے ہو گئے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حافظ ابن مندہ کی روایت کے اندر ان الشعبی ان رجل ان عبداللہ ابن عمر ایسا کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے سے بلا واسطہ سنا اور کبھی کسی کے واسطے سے سنا. تو امام شعبی کے پاس یہ روایت دو طریقے سے پہنچی, ایک مرتبہ صحابی رسول سے بلا واسطہ سنا اور ایک مرتبہ کسی کے واسطے سے سنا. یہاں جو روایت آئی وہ بلا واسطہ آئی, اور حافظ ابن مندہ نے جو روایت نقل کی وہ رجل کے واسطے والی روایت نقل کی. اور ایسا ہوتا ہے کبھی بلا واسطہ سنا کبھی بل واسطہ سنا. ایک بڑا عظیم فائدہ دیکھو تعلیق لانے کا, چوتھے نمبر کا فائدہ, وہ فائدہ یہ ہے کہ عبدالعالی والی جو تعلیق ہے اس تعلیق کے اندر ان داود ان عامر ان عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے ہے. اب یہاں احتمال لیتا ہے کہ عبداللہ مطلق ہے, عبداللہ کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے یہ عبدالعالی والی سند کے اندر, اور آپ کو حدیث شریف کا ضابطہ معلوم ہے کہ جب لفظ عبداللہ مطلقاً آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوا کرتے ہیں. تو اب یہ عبدالعالی والی تعلیق کے اندر ان عبداللہ مطلق آیا ہے, تو اس سے یہ احتمال بنتا ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہو. لیکن اس سند کے اندر آدم ابن ابی عیاس والی سند میں صراحت آ گئی کہ عبداللہ ابن مسعود مراد نہیں ہے,
بلکہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. تو عبدالعلیٰ والی تعلیق میں لفظ عبداللہ مجمل ہے, اس سے یہ نکل سکتا ہے کہ مجمل عبداللہ سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوئے, لیکن آدم بن ابی عیاس کی سند سے صراحت ہو گئی کہ اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. یہ چار بڑے بڑے فائدے ہو گئے تعلیق کے ذکر کرنے کے. سمجھ میں آئی یہ چار باتیں؟
اب حدیث شریف دیکھ لو, جب سمجھ میں آ ہی گیا تو. عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
کامل مسلمان وہ ہیں, الف لام تعریف کے لیے آیا, مطلب یہ ہوا کامل مسلمان وہ ہیں جو سلامت رکھے مسلمانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے. کامل مسلمان وہ ہیں جو سلامت رکھے مسلمانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے. پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں کامل مسلمان کا بیان ہے کہ کامل مسلمان وہ کہلائے گا جو دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبانی تکلیفوں سے سلامت رکھے اور اپنے ہاتھ کی تکلیف سے سلامت رکھے. یہ کامل مسلمان کی علامت بیان کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بیان ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے, نماز کی ادائیگی, زکوٰۃ کی ادائیگی, یہ سب چیزیں امور اسلام, امور ایمان, وہ پہلی روایتوں سے ہمیں معلوم ہو گئے, وہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے, اس طریقے سے بندوں کے بھی حقوق ہے. تو المسلم من سلم والی روایت سے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری, تو بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری.
تیسری بات سمجھو, انسان کامل مسلمان کس طریقے سے بنے گا, اس کا طریقہ اس حدیث میں بتلایا گیا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اسلام میں آ گیا, مسلمان بن گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے اندر کمال پیدا کرے.
تو اسلام کے اندر کمال کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ اس حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ اسلام کے اندر اگر کمال پیدا کرنا ہو تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھو. تو تمہارے اسلام کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا. چوتھی ایک اہم بات, مسلم کا مادے ہی میں سلامتی ہے. مسلم سلامتی. تو اس کے مادہ اشتقاق ہی کے اندر سلامتی کا معنی ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ مسلمان کی فطرت طبیعت اور مزاج میں دوسروں کے لیے سلامتی کا مادہ ہو. چونکہ مسلم کے مادہ اشتقاق ہی میں سلامتی ہے, تو مسلمان کی طبیعت میں فطرت میں مزاج کے اندر دوسروں کے لیے سلامتی ہو کہ میری ذات دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنے, سلامتی کا سبب بنے. آج بھی ایک بات ذہن میں رکھو, لفظ کوئی بھی لفظ اپنی دلالت اور خواص کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. کوئی بھی لفظ اپنی دلالت اور خواص کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب یہاں لفظ ہیں المسلم, تو مسلم کی دلالت, مسلم لفظ کی خاصیت یہ ہے کہ مسلمان کے اندر سلامتی ضرور بھی ضرور پائی جائے. تو کوئی بھی لفظ اپنی دلالت اور خاصیت سے جڑا ہوا رہتا ہے. تو یہ لفظ المسلم یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمان کے اندر سلامتی اور دوسروں کے لیے تکلیف سے حفاظت یہ ضرور بے ضرور پائی جائے. اس کے بعد من لسانی ہی کے لفظ کو سمجھو کہ من لسانی ہی سے کیا کیا مراد ہے. نمبر ایک, دل شکنی والی باتیں کہنا. لسان سے مراد دل شکنی والی باتیں کہنا, یعنی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی ہوئے ایسی بات تم ہرگز مت کرو. نمبر دو, بری بات کہ کسی بھی مسلمان کو یا کسی مسلمان کے بارے میں بری بات مت کہو. نمبر تین, طنز, کسی بھی مسلمان کو طنز تانگ مت کرو. یہ تین باتیں آ گئی زبان کی برائی کے اندر, دل شکنی والی بات, بری بات, طنز. اب غیبت ہے, تہمت ہے, گالی گلوچ ہے, یہ تمام چیزیں بری بات کے اندر آ جاتی ہے. تو جو درمیان میں دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ بری بات سے بچو, یعنی اس میں آ گیا غیبت بھی, تہمت بھی, اسی طریقے سے گالی گلوچ بھی, یہ سب چیزیں نمبر دو کے اندر شامل ہو جائے گی. حدیث شریف میں لسان کو مقدم کیا گیا ہاتھ پر, حالانکہ زبان چھوٹی ہے, ہاتھ بڑا ہے, پھر بھی چھوٹی سی زبان کو مقدم کیا گیا اور بڑے ہاتھ کو مؤخر کیا گیا. حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے, زبان کی ایذا رسانی سے عام طور پر کوئی بچ نہیں سکتا. زبان کی ایذا رسانی سے عام طور پر کوئی بچ سکتا نہیں ہے, یعنی جو لوگ بڑے لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی زبان کی ایذا رسانی سے بچ نہیں سکتے. بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کی ایذا رسانی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ عام متن زبان کی اذا رسانی سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے، اس لیے زبان کو مقدم کیا۔ دوسری حکمت زبان کو مقدم کرنے کی یہ سمجھ میں آتی ہے، زبان کی ایذا رسانی آسان ہے، یعنی بہت آسانی سے آدمی اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ہاتھ سے کچھ کرنے میں تو ذرا سوچنا پڑتا ہے، لیکن زبان سے ایذا رسانی بہت آسانی سے آدمی کر لیتا ہے۔ نمبر تین، تیسری حکمت، زبان کی ایذا رسانی بہت عام ہے، بہت عام، خصوصی محفلیں، عمومی مجلسیں، انفرادی، اجتماعی، زبان کی جو ہے ایذا رسانی چالو ہی رہتی ہے۔ تو زبان کی ایذا رسانی سے عام طور پر کوئی بچ نہیں سکتا۔ زبان کی ایذا رسانی سہل بھی ہے، زبان کی ایذا رسانی بہت عام بھی ہے۔ ان حکمتوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کو مقدم کیا ہو وہ سمجھ کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ ید، تو ید سے کیا مراد وہ سمجھو۔ نمبر ایک، مار، مارنا، چاہے بالاسلحہ ہو یا بدون الاسلحہ ہو، یدن کی ایذا رسانی میں مارنا ہے، چاہے بالاسلحہ چاہے بدون الاسلحہ۔ نمبر دو، تکلیف دینے والی تحریر، تکلیف دینے والی تحریر۔ نمبر تین، کسی کو دھکا دینا۔ نمبر چار، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے مس کرنا، تکلیف پہنچانے کے لیے مس کرنا۔ حالانکہ مس کرنے میں ظاہراً کوئی ایذا نہیں ہوتی ہے، مار میں تو ظاہراً ایذا بھی ہوتی ہے، لیکن مس کرنے میں ایذا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مس کرنا تکلیف پہنچانے کی نیت سے، کوئی آدمی دھیان سے مطالعہ کر رہا ہے، اب جا کے آپ نے اس کو چھیڑ دیا، بیچارے کو کتنی تکلیف پہنچ گئی، کتنی ایزا پہنچ گئی۔ تو یہ مس برائے ایزا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہ دو چیز ہوئی، لیکن ایک ضابطہ ان دونوں کے بارے میں ذہن میں رکھو، زبان کی ایزا، ہاتھ کی ایزا، زبان کی ایزا یا ہاتھ کی ایزا، اس سے مراد ہر وہ تکلیف رسانی ہے جو غیر معقول وجہ سے ہو۔ اس سے مراد وہ تکلیف ہے، ایزا رسانی ہے جو غیر معقول وجہ سے ہو، ورنہ معقول وجہ سے ایزا پہنچانا بہت سے حالات میں ضروری ہو جاتا ہے۔ معقول وجہ سے ایزا پہنچانا بہت سے حالات میں ضروری ہو جاتا ہے، مثلاً مجرم کو سزا دینے کے شریعت میں جتنے بھی ضابطے ہیں کہ جنایات کی وجہ سے سزا دینا کسی مجرم کو، چور کا ہاتھ کاٹنا،
زانی کو کھوڑے یا رجم کرنا، شراب پینے والے کو کھوڑے مارنا، یہ جو ایذا رسانی ہے یہ معقول وجہ سے ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے اس کو ہم ایذا پہنچا رہے ہیں. تو یہ ایذا رسانی معقول وجہ سے ہیں، اور یہ ایذا رسانی ضروری ہے. اب کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی یہ زانی ہے لیکن ہم اس کو رجم نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، تو یہ تو اس نے غلط کام کیا. اللہ کا حکم ہے کہ ولا تاخذکم بهما رأفة في دين الله، اللہ کے دین کا حکم جنایت کا جاری کرنے میں کسی کے دل میں شفقت اور محبت بالکل نہیں آنی چاہیے. اب تم نے اس حدیث کا عنوان لگا کر کے اس زانی کو تم نے کوڑے نہیں مارے، رجم نہیں کیا، تو تم گنہگار کہے جاؤ گے، اس لیے کہ یہ معقول وجہ سے ایذا پہنچا رہے گئے. اب ایک آدمی نے قتل عمد کا ارتکاب کیا اور قاتل کو قصاصاً قتل کرنا ہے، یہ معقول وجہ ہے. اب تم یوں کہو کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده، بیچارے قاتل کو کیوں قتل کیا جائے، میں ہاتھ سے ایذا پہنچانا نہیں چاہتا ہوں، تو یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ یہ جو آپ قاتل کو قصاص میں قتل کر رہے ہو، یہ معقول وجہ سے ہے، شرعی وجہ سے ہے کہ قصاصاً اس کے اوپر جو ہے قتل کو جاری کرنا ہے. تو جہاں کوئی معقول وجہ ہو، شرعی وجہ ہو، وہاں ایذا پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے، وہ اس روایت سے خارج ہے. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں لسان اور ید ہی کا تذکرہ کیوں ہوا، کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، سلامت رکھو، حالانکہ ہم تو چلتے چلتے پیر مار کے بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں. کسی کو جو ہے فٹ بال سمجھ کر کے ایک کک مار دی اور بیچارے کو تکلیف پہنچا دی، تو پیر سے بھی تو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر حدیث شریف میں زبان اور ہاتھ کی تخصیص کیوں؟ اسی طریقے سے بعض لوگ سر کے ذریعے سے بھی سر پھوڑتے ہیں، بعض لوگ مشق کیے رہتے ہیں تو سر کے ذریعے سے سر پھوڑتے ہیں، سر کے ذریعے سے کوئی اور چیز پھوڑتے ہیں، ایسے بھی ماہرین موجود ہیں. غرض یہ کہ بدن کے دیگر اعضاء کے ذریعے سے بھی ایذا رسانی تو ہوتی ہے، پھر حدیث شریف میں ہاتھ اور زبان کی تخصیص کیوں؟ جواب سمجھو. تکلیف پہنچانے کے یہ دو عام ذرائع ہیں، تکلیف پہنچانے کے یہ دو عام اور کثیر الاستعمال ذرائع ہیں. تکلیف پہنچانے کے یہ دو عام اور کثیر الاستعمال ذرائع ہیں کہ بکثرت ان دو چیزوں کے ذریعے ایذا پہنچائی جاتی ہے، ورنہ جس طریقے سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے وہ ممنوع ہے. ورنہ جس طریقے سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے وہ ممنوع ہے. تو یہ جو دو چیزیں یہاں حدیث شریف کے اندر ذکر رکھی گئی، یہ عام طور پر تکلیف رسانی کے ذرائع ہیں، کثیر الاستعمال ذرائع ہیں، ورنہ جس طریقے سے بھی تکلیف پہنچائی جائے
تکلیف پہنچانا ممنوع ہے. اس کے بعد ایک اور قاعدے کی بات سمجھو. المسلم من سلم من سلم المسلمون. المسلمون جمائی, اس کے اوپر الف لام آیا اور یہ الف لام برائے استدراک ہے. جمع ہے المسلمون اور اس پر الف لام ہے جو برائے استدراک ہے. مطلب یہ نکلا کہ تمام مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے سلامت رکھو. تمام ہی مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے سلامت رکھو. ایک فرد کو بھی ہماری ذات سے ایذا نہیں پہنچنی چاہیے. تو المسلمون جمع اور الف لام برائے استغراق, کیا فائدہ ہوا؟ تمام مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانی سے سلامت رکھو. کسی ایک فرد کو بھی ہماری ذات سے ایذا نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی جس طرح مالدار کو ہم ایذا نہیں پہنچاتے, بیچارے غریب کو بھی ایذا مت پہنچاؤ. جیسے بڑے اور معزز لوگوں کو ہم ایذا نہیں پہنچاتے, معاشرے میں کمزور طبقے کو بھی ایذا مت پہنچاؤ. تو اس میں ہر ایک مومن آ گیا. یہاں تک کہ بی بی محترمہ کو بھی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے سلامت رکھو, کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے ان کو ایذا نہ پہنچے. وہ بھی المسلمون میں شامل ہے, المسلمون سے خارج نہیں ہے, داخل ہے المسلمون کے استغراق کے اندر. کہ کسی بھی فرد کو ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے ایذا نہ پہنچے, اس کا خاص خیال رکھو. اب ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے روایت کے اوپر کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مسلمان کامل وہ ہیں جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے سلامت رکھے. تو کیا غیر مسلموں کو ایذا پہنچانا جائز ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوا. تو المسلمون کی قید آئی حدیث شریف میں, اس سے کیا اشکال پیدا ہوا؟ کیا غیر مسلموں کو ایذا پہنچانا جائز ہے؟ جواب, یہ کلام دار الاسلام میں ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی دار الاسلام مدینۃ المنورہ میں, اس لیے المسلمون فرمایا. تو چونکہ یہ کلام ہو رہا تھا دار الاسلام میں, اس لیے المسلمون فرمایا. دوسری بات سمجھو, مسلمان کا زیادہ تر پالا مسلمان سے پڑتا ہے, مسلمان کا زیادہ تر واسطہ اور سابقہ مسلمان سے پڑتا ہے. اس لیے فرمایا المسلمون, ورنہ اچھی طرح ذہن میں رکھو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے جب یہ روایت نقل کی تو وہاں لفظ کیا ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ویده. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر الناس کا لفظ ہے. کیا کیا مطلب نکلا؟ کہ کامل مسلمان وہ ہیں جو تمام لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایزا رسانی سے سلامت رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلمون فرمایا, اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ کیا, دارالاسلام میں یہ کلام ہو رہا تھا. دوسری وجہ کیا, ایک مسلمان کو عام طور پر مسلمان ہی سے سابقہ پڑتا ہے, اس لیے حضور نے المسلمون فرمایا. ورنہ امام ابن حبان نے جب اس روایت کو نقل کیا تو وہاں الناس کا لفظ ہے. کیا مطلب نکلا؟ کہ مسلمان کامل وہ ہیں کہ جو تمام لوگوں کو, اس میں مسلم اور غیر مسلم سب آ گئے الناس میں, کہ ان کی زبان اور اپنے ہاتھ کی ایزا رسانی سے سلامت رکھے. اسی لیے کا اہم ترین مسئلہ سمجھو. نمبر ایک, غیر مسلم ذمی, جو غیر مسلم ہے اور ذمی ہے. نمبر دو, مستامن. مستامن یعنی ویزا لے کر دارالاسلام آیا, جو کافر عربی ویزا لے کر دارالاسلام آیا. نمبر تین, مصالح, جن کے ساتھ مسلمانوں کی صلح جنگ بندی کی ہوئی ہو, جن حربیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ بندی کی صلح ہوئی ہو. یہ تین قسم کے غیر مسلم. نمبر ایک ذمی, نمبر دو مستامن جو ویزا لے کر کے آیا ہوا ہے, نمبر تین جن کے ساتھ جنگ بندی کی صلح ہوئی ہے. یہ تینوں قسم کے غیر مسلم بھی اس روایت میں شامل ہیں, کہ ان تینوں قسم کے غیر مسلموں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھو. تو کہا کامل مسلمان وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے, اس میں غیر مسلم ذمی, غیر مسلم ویزا والا, غیر مسلم مصالح, وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. یہ حدیث شریف کا ایک ٹکڑا بڑا اہم حصہ ہے, کہ بھائی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو ایزا رسانی مت کرو, تکلیف مت پہنچاؤ. آج تو ہم زبانی ایزا پہنچا کر خوش ہو جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو موقع پا کر سکسر مارت دیے تھے, یعنی میں نے ان کو موقع پا کر کے جو سنانے کی تھی وہ سنا دی تھی, تو وہ نہیں دیکھا کہ اس کے دل کو کتنی چوٹ لگی, کتنا اس کے دل کے اوپر زخم پہنچا. تم نے تو موقع دے کر کے اس کو جو سنانا ہو تو سنا ڈالا, لیکن اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی, کتنی چوٹ لگی. اس لیے جو ہے اپنے اندر کمال اسلام پیدا کرو, اور کمال اسلام یہ ہیں کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے. یہ بہت بڑا عظیم سبق ہے جو حدیث شریف کے ذریعے سے ہم کو ملا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اب حدیث شریف کا دوسرا جز سمجھو. مہاجر یہ بھی معرب باللام ہے, اسی لیے یہاں پر بھی یوں کہو کہ کامل مہاجر. والمهاجر الف لام, اس لیے کیا معنی لینے کا, کامل مہاجر, کہ وہ ہے جس نے چھوڑ دیا ان کاموں کو جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے روکا ہے. کامل مہاجر کامل ہجرت کرنے والا وہ ہیں کہ جس نے چھوڑ دیا ہو ان کاموں کو جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہو. اس جز کو بھی ذرا گہرائی سے دیکھیے. مہاجر کہتے ہیں وطن چھوڑنے والے کو. کتنی بڑی قربانی تھی, وطن چھوڑ دیا اس نے, بہت بڑی قربانی. لیکن وطن چھوڑنے کے بعد وہ گناہ کرتا رہے تو قربانی کس کام کی ہوئی؟ مہاجر وطن چھوڑ کے نکل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا یعنی گناہ وہ بھی چھوڑ کر کے رہے, اس کو بھی چھوڑ دے. دیکھیے اگر یہ مہاجر آدمی وطن چھوڑ کے چلا گیا اللہ واسطے وطن چھوڑا تو وہ مہاجر ہے, ہجرت کی فضیلت ملے گی اس کو. اللہ واسطے وطن چھوڑا اس نے, دین ایمان کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑا, اس کو ضرور ہجرت کی فضیلت حاصل ہوگی. لیکن ہجرت جیسا اہم کام کرنے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو گویا اس ہجرت سے کمال فائدہ حاصل نہیں کیا. اللہ واسطے ہجرت کی اور ہجرت کر کے گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو اس ہجرت کے ذریعے جو اکمل فائدہ ہونا چاہیے وہ اس نے حاصل نہیں کیا. گویا اس مہاجر کو کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ واسطے ہجرت کر رہا ہے, تو ہجرت کا ثواب حاصل کر رہا ہے, تو شریعت میں جتنے ممنوعات ہیں جتنے منکرات ہیں جتنے گناہ ہیں اس کو بھی چھوڑ دے تاکہ تیری وہ ہجرت ہجرت کاملہ بن جائے اور کچھ صحیح معنی کے اندر ہجرت کرنے والا کہا جائے. اب یہاں وہ قاعدہ بھی لاؤ جو ضابطہ ابھی اوپر آپ نے سنا کہ لفظ اپنی دلالت اور خواص سے جڑا ہوا رہتا ہے, لفظ اپنی دلالت اور خاصیت سے جڑا ہوا رہتا ہے. تو یہ قاعدہ یہاں پر بھی لاؤ, المہاجر. تو مہاجر لفظ کی دلالت اور خاصیت کیا ہے؟ کہ چھوڑنے والا, لہذا چھوڑنے والا یعنی گناہ چھوڑنے والا. کہ جب تو وطن چھوڑنے والا بنا تو اب گناہ چھوڑنے والا بھی بنا رہے, یعنی کہ وطن چھوڑنے کے بعد گناہ کرنے والا بن گیا. تو لفظ اپنی دلالت اور خواص سے جڑا ہوا رہتا ہے. وہ ضابطہ یہاں آئے گا کہ مہاجر تو بنا ہے تو گناہ کو بھی چھوڑنے والا بن کے رہنا. حدیث شریف کے اس جزو سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی, ہجرت کی دو قسم ہیں, ایک ہے ہجرت ظاہری دوسری ہے ہجرت حقیقی. ہجرت ظاہری کیا ہو گئی؟ کوئی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلا گیا, ہجرت ظاہری ہو گئی. مکہ والے مدینہ چلے گئے, ہجرت ظاہری ہو گئی. مکہ والے حبشہ چلے گئے, ہجرت ظاہری ہو گئی. لیکن ہجرت حقیقی کیا؟ کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے وے, یہ ہجرت حقیقی ہو گئی. اس لیے ایک اور حدیث سنو, اس سے اس جملے کی مزید وضاحت ہوتی ہے. والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ کی مزید وضاحت ہوتی ہے. حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. صراحتن پوچھا ای الہجرت افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے بتائیے. صاف لفظوں میں انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ہجر ما کریہ ربک. دیکھیے کتنا جاندار جواب ہے. سائل نے سوال کیا ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت بہترین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا انت ہجر ما کریہ ربک، تمہارے رب کو جو چیز پسند نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ افضل ہجرت ہے. دیکھیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ہجرت بتلایا گناہ کو چھوڑ دینا. معلوم ہوا ہجرت کی دو شکل ہو گئی، ایک ہجرت ظاہری وطن چھوڑ کے نکل گئے، دوسری ہو گئی ہجرت حقیقی کہ آدمی گناہ چھوڑ دے گئے، یہ ہجرت حقیقی ہو گئی. گویا کہ مہاجر کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو جس طرح وطن سے ہجرت کرتا ہے اس طرح گناہ کو بھی چھوڑنے والا بن کے رہنا، یہ مہاجر کو نصیحت کی جا رہی ہے. یہ ہو گئی حدیث شریف. گویا اس حدیث شریف کا خلاصہ اور حاصل یہ ہو گیا کہ کامل مسلمان وہ ہیں جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھے. پکا اور کامل مہاجر وہ ہیں کہ جو گناہ کو چھوڑ کر کے رہے، یہ پکا اور کامل مہاجر ہے. اب اس حدیث شریف کے متعلق چند اور باتیں دیکھنی ہیں، اس میں درس بھی ہیں اور چند اور ضروری بحث بھی ہے. نمبر ایک، پہلی بات اس حدیث شریف سے یہ نکلی کہ انسان بہت سارے نیک اعمال اس لیے چھوڑ دیوے کہ اس میں دوسروں کی ایذا رسانی کا اندیشہ ہوئے، وہ عمل فی ذات ہی فرض کے درجے میں نہیں ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے، چلو مسنون عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس عمل کو چھوڑ دو. یہ حدیث شریف کا سبق ہے، اچھی طرح ضابطہ ذہن میں رکھنا کہ وہ عمل فی ذات ہی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، لیکن اس عمل سے دوسروں کو ایزا اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس عمل کو چھوڑ دے. مثلا ایک آدمی جزامی ہے، جزام کا مرض ہے، پیپ نکلتا رہتا ہے، اس آدمی کو کہا جائے گا کہ بھائی تو جماعت سے نماز مت پڑھا کر، تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے آئے گا تو تیرے بدن سے جو پیپ نکلتی ہے نا اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تیرے جزام والے مرض کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. جماعت یقیناً ثواب کی چیز ہے، جماعت سے نماز، لیکن تیرے مسجد میں آنے سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہے، اس لیے بھائی تو گھر پہ اکیلا نماز پڑھ، یہ تیرے لیے بہتر ہے. اب آپ دیکھیے کہ جزامی جس کو پیپ آتا ہے اس کو شریعت نے جماعت سے کہا بھائی تو دور رہے، جماعت سے نماز مت پڑھ، چونکہ اس میں ایذا رسانی کا اندیشہ ہے. نمبر دو، دوسرا ایک ضابطہ سمجھو، حجر اسود کا بوسہ دینا بہت بڑا ثواب. اللہ سے مصافحہ ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگانا، اس کی تعبیر یوں آئی کہ اللہ سے گویا بندہ مصافحہ کر رہا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے سے، استلام سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت. لیکن اگر بھیڑ بھاڑ، دھکا مکی، ایذا رسانی، تو پھر یہ بوسہ دینا ناجائز ہو جائے گا. یعنی وہاں باقاعدہ خالی ایذا نہیں، سخت ایذا رسانی ہوتی ہے. حجر اسود اور جو ہے ملتزم کے اوپر باقاعدہ دھکا مکی، جکڑا جکڑی، اور باقاعدہ سخت ایذا رسانی ہوتی ہے. اور مرد تو مرد، عورتیں بھی گھس جاتی، اب استلام ہی بدل جائے گا. اور جو ہے ثواب کے بجائے گناہ کبیرہ تک لازم آ سکتا ہے، ثواب کے بجائے گناہ کبیرہ تک لازم آتا ہے. اب وہ کس کام کا؟ حجر اسود کا بوسہ، دھکا مکی، اور جو ہے ایذا رسانی کر کے کوئی آدمی ملتزم یا حجر اسود پر جائے تو ایسی صورت میں مت کرو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے بھی استلام کیا ہے، تو دور سے بھی تو کر سکتے ہو، ایذا رسانی ہو تو قریب مت جاؤ، اس کے بغیر حج ہو جائے گا. بہت سے حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود کے بوسے کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ دھکا مکی مارا ماری کر کے بھی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ ابھی جو سہولت ہوئی تو دیکھا کہ جہاں بند بھی کر دیا ہے، ملتزم بھی بند، حجر اسود بھی بند، بند ہی کر دیا ہے. تو ایسے یہ بھی کھول دینا مناسب ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ وہاں دھکا مکی، جکڑا جکڑی، جو ہے بھیڑ بھاڑ، ایذا رسانی نہ کرے. نمبر تین، تیسری بات سمجھو، نامناسب جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کہ لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے اور گزرنے والوں کے اوپر وبال بنے، خود مصلی کے لیے بھی وبال بنے. بعض لوگوں کو نفلے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور کسی مصلحت سے، مثلا اتباع ہوا میں یعنی پنکھے کے نیچے، یا ایک اتباع ایئر کنڈیشن میں ایسی جگہ کھڑے رہ جائیں گے کہ لوگوں کا بیچارہ گزرنا مشکل ہو جائے گا. اب جہاں گزرگاہ ہے وہی نفل کی نیت سے کھڑا ہو گیا، بیچارے لوگ کیسے گزریں گے؟ بھائی کوئی دیوار کی آڑ میں نیت باندھ، ستون کی آڑ میں نیت باندھ، ستھرا لگا کے نیت باندھ. یہ کیا جہاں لوگوں کے گزرنے کا امکان ہے وہیں جو ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. اب کوئی آدمی بیچارہ بے خبری میں گزرا، کوئی آدمی ضرورت کی وجہ سے گزرا خبر کے باوجود، اس لیے کہ اس کو ضرورت تھی، مجبوری تھی، گزرنا ہی تھا اس کو، تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اس بیچارے کو ہو گیا اور اس گناہ کا ذریعہ تیری یہ نماز بنا. کہ تو کیوں ایسی نامناسب جگہ پر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا ذریعہ بنے. اس لیے نامناسب جگہ پر نوافل پڑھنے سے بھی احتیاط کرو, نماز پڑھنے سے احتیاط کرو کہ دوسرے گزرنے والوں کے لیے ایذا اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے, ورنہ وہ اس حدیث کے عموم کے اندر شامل ہے. نمبر 4, غسل خانے میں, استنجا خانے میں ناپاکی کو ایسے ہی چھوڑ دینا جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے, یہ بھی اس حدیث شریف میں آتا ہے. اب آپ غسل خانے میں تشریف لے گئے اور جو ہے آپ کی لنگی وہیں چھوڑ کے آ گئے. اب دوسرا آدمی بعد میں گیا تو جو ہے وہ اس کو گھن ہوگی اس گندی لنگی کی وجہ سے, دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی, گھن ہوگی. اسی طریقے سے آپ غسل خانے کے اندر صفائی کر کے پانی نہ بہاوے, بال وغیرہ اٹھا نہ لیوے اور ایسے ہی نکل آئے, بعد میں جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی. وہیں پر آپ نے جو ہے اپنے اندرون کے کپڑے لٹکتے ہوئے چھوڑ دیے, اب بعد میں جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی کہ وہاں آپ کے اندرون کے کپڑے لٹک رہے ہیں. غرض یہ کہ غسل خانوں کے اندر اس طرح گندگی, کپڑے چھوڑ دینا, اسی طریقے سے بال وغیرہ کی صفائی کر کے ایسے ہی چھوڑ دینا, بلیڈ مستعمل ڈالے رکھنا, یہ سب چیزیں جو دوسروں کے لیے ایذا کا ذریعہ بنے, یہ اس حدیث شریف میں شامل ہے. ایسی حرکتیں غسل خانوں میں مت کرو کہ جس سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچے. اسی حکم کے اندر بیت الخلاء بھی, کہ آپ بیت الخلاء میں گئے, ٹوائلٹ میں گئے اور قضائے حاجت کے بعد آپ نے پانی بہایا نہیں اور ناپاکی وہیں پڑی رہی. اب جو ٹپ سسٹم ہے اس کے اندر یا تو جو ہے ٹپ میں رہی یا وہاں پائپ میں سامنے ہی ہے سر. آپ استنجا کر کے گئے تو فلش دبا دو, کاک چلا دو. فلش یا کاک نہیں ہے تو لوٹے کے ذریعے 5-6 لوٹے بھر کے ڈال دو کہ آپ کی گندگی چلی جاوے, وہاں سامنے نظر نہ آوے. اب لوگ ایسے ہی چھوڑ کے نکل آتے ہیں, بس تو وہیں کب میں پڑا ہوا چھوڑ کے نکل آتے ہیں, اور بس تھوڑا بہت پانی ڈالیں گے تو اندر وہاں پائپ میں تو سارا دکھتا ہی رہتا ہے, اب بعد میں آنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی. وہ بیچارہ بعد دلے ناخواستہ, چونکہ تقاضائے شدیدہ کا مارا ہوا بیچارہ گیا, اس لیے وہ جانے کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, لیکن کتنی تکلیف ہوگی. وہ بھی اسی روایت کے اندر شامل ہے کہ اپنے طرز عمل سے دوسروں کو تکلیف مت پہنچا. غسل خانہ, بیت الخلاء وغیرہ کا احتیاط رکھو. جنگ آزادی کے زمانے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے اور ٹرین کے اندر ایک انگریز کو دیکھا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے گیا اور جا کے فوراً آ گئے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ فارغ ہوئے بغیر آیا ہے, تو حضرت تشریف لے گئے تو بیت الخلاء نہایت گندا تھا, نہایت گندا, اسی لیے وہ انگریز نے قضائے حاجت نہیں کی, ایسے آگے بیٹھ گیا. حضرت وہاں جا کر کے اچھی طریقے سے استنجا خانہ آپ نے پانی چلا کر صاف کیا, پھر آ کر کے سیٹ پر بیٹھے. اور اس انگریز سے کہنے لگے کہ شاید آپ گئے تھے لیکن فارغ ہوئے بغیر آ گئے. تو اس نے کہا ہاں ٹوائلٹ بہت گندا ہے. حضرت نے فرمایا جا کر دیکھ لیجئے اب شاید ایسا نہ ہو. تو انگریز گیا تو ایک دم صاف ستھرا تھا. قضائے حاجت کے بعد آیا. دیکھیے ایک طرف جنگ آزادی میں انگریزوں کی شد و مد سے مخالفت اور دوسری طرف جو ہے یہ ان کا حسن خلق دیکھو. ایک انگریز نے گندگی کی وجہ سے اپنی حاجت پوری نہیں کی تو خود اپنے ہاتھ سے حضرت نے پورا استنجا خانہ صاف کر دیا اور وہ انگریز نے قضائے حاجت کی بھی جا کر کے استنجا خانے کے اندر. غرض یہ کہ اس طرح کا احتیاط ہونا چاہیے. جب پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تھا تو حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک بہت قریبی آدمی گجراتی وہیں افریقہ میں رہتے ان کی ہمارے حضرت نے ملاقات کروائی تو کہا کوئی بات سناؤ مولانا سید بدر عالم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے. تو اس زمانے کے اندر بیت الخلاؤ میں یہ فلش کاک وغیرہ سسٹم نہیں ہوتی تھی. تو کہا حضرت استنجا کرنے کے بعد خوب اچھی طرح پانی بہاتے تھے کہ بعد میں آنے والے کو ناپاکی تو کیا بدبو بھی محسوس نہ ہو. اول آدمی کی بدبو بھی بعد میں آنے والے کو محسوس نہ ہو اس قدر اہتمام فرماتے تھے قضائے حاجت کے بعد. تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بیت الخلاء غسل خانے ہماری وجہ سے گندے نہ ہو دوسروں کے لیے ایزا اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. اگر ہم مطبخ میں کنچے پلیٹ اچھی طرح صاف کر دیں تو ملازموں کے لیے کتنی راحت ہو جائے گی. جہاں سنت کا ثواب ہے پلیٹ صاف کرنے کا وہاں مدرسے کے خادموں کے لیے کتنی راحت ہو جائے گی. تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. نمبر پانچ مشترکہ حجرہ. مشترکہ استعمال کی چیزیں اس کے استعمال میں بھی کامل احتیاط کرو. اس کو اس طرح استعمال مت کرو کہ جو دوسروں کی ایزا رسانی کا ذریعہ بن جاوے. مشترکہ حجرہ مشترکہ استعمال کی چیزیں اس طرح استعمال کرو کہ دوسروں کی ایزا رسانی کا ذریعہ نہ بنے. اب کمرے کے اندر پنکھے لگے ہوئے لیکن آپ جو ہے سیدھے پنکھے کے نیچے آ گئے یا کولر کی آڑ میں اس طرح سو گئے کہ دوسروں کے لیے سب کے لیے ہوا ہی روک دی. بھئی یہ ہوا پر سب کا حق تھا آپ نے اکیلے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ مشترکہ استعمال کی چیز تھی اس پر آپ ایسے قابض بن گئے کہ دوسروں کا حق مار دیا آپ نے. یہ بھی اظہار رسانی کی شکل ہے اس سے بچنا چاہیے. کولر کے گلاس یہ استعمال عام کی چیز ہے. اب وہ کولر کے گلاس سے پانی لے کر کے آپ اپنی سونے کی جگہ پر رات میں مجھے اٹھ کر نیند میں پینے کی عادت ہے تو گھر سے گلاس لے آتے تو کیا ہوتا ہے. وہ جو مسجد کے کولر کا عام جنرل استعمال کا گلاس ہے وہ لا کر کے تو یہاں رکھے گا تو وہاں کوئی پانی پینے جائے گا تو وہ کیا استعمال کرے گا. پھر اس کو تکلیف ہو جائے گی. تو اس کو اپنے سرانے پر لا کے رکھتا ہے اپنے پلنگ پہ لا کے. تو جو استعمال عام کی چیزیں ہیں ان استعمال عام کی چیزوں کو کسی دوسری جگہ مت رکھ دو. اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوگی ایزا رسانی ہوگی. اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے بچنا چاہیے. آپ کو ایک قانون معلوم ہے کہ ٹرین کے استنجے خانے میں ایک قانون لکھا رہتا ہے کہ جب ٹرین کسی اسٹیشن پر رکے تو آپ استنجا نہ کریں, یہ لکھا رہتا ہے, آپ پڑھ لیں گے. اب یہ تو ابھی ایک دم لیٹسٹ اسٹائل کے ٹرین کے اندر جو استنجے خانے آئے وہ ذرا الگ ہے, ورنہ پہلے والے استنجے خانے کیسے تھے کہ آپ کو نیچے سے پٹڑی نظر آتی تھی, ٹرین کے استنجے خانے میں سے ٹرین کی ٹریک نظر آتی تھی. اب اسی لیے وہ ضابطہ لکھا رہتا تھا کہ بھائی ٹرین جب اسٹیشن پر رکی ہوئی ہو تو آپ قضائے حاجت نہ کریں, اسی لیے کہ آپ جب ٹرین رکی ہوئی ہو اور قضائے حاجت کے لیے جائیں گے تو استنجا اور گندگی سب وہ ٹرین کی ٹریک پر گرے گی. ٹرین چلی جانے کے بعد دوسری ٹرین کے مسافر جو پلیٹ فارم پر انتظار میں کھڑے رہیں گے وہ آپ کی گندگی بیچارے دیکھتے ہوئے کھڑے رہیں گے, اس لیے کہ یہ ٹرین چلی گئی اور آپ نے قضائے حاجت کی اور وہ گندگی سب پٹری پر پڑی ہوئی ہے. اب دوسری ٹرین کے مسافرین جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, تو کتنا ان کو گھن معلوم ہوگا کہ وہ پاکا نہیں دیکھتے رہنے کا ان کو. اس لیے یہ قانون بنتا ہے کہ بھائی جب ٹرین رکی ہوئی ہو تو آپ قضائے حاجت نہ کریں. تو دیکھیے یہ ایزا رسانی کہ کتنے باریک باریک شعبے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کو ایزا رسانی نہ ہونے پاؤ. اب جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جنریٹر پاور فل ہے تو ان کو ذرا الگ تھلگ سونا چاہیے, اسی لیے کہ ان کے جنریٹر کی وجہ سے نہ جانے کتنے فقائے کرام کی نیند میں خلل ہوتا ہے. بعض کا ہائی وولٹیج جنریٹر ہوا کرتا ہے, اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس کسی کو اس کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی, ایسا ان کا جنریٹر چلتا ہے. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ الگ تھلگ اپنے سونے کا نظام بنا جائے, سب کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ شریعت مطہرہ کی بہت اہم اور بہت قیمتی تعلیم اس حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی کہ اپنے اندر کمال اسلام اگر پیدا کرنا ہے تو اپنے طرز عمل سے, طرز تکلم سے دوسروں کو ایزا مت پہنچاؤ, دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھ لیا ہجرت کے متعلق. ہجرت کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی جہاں ایمان اور اعمال کی آزمائش ہو ایسی جگہ کو چھوڑ دے رہے. یہ ہے ہجرت کی ایک ظاہری شکل کہ جہاں اس کے ایمان کے لیے آزمائش ہو, اللهم صل على محمد. آتی سیدنا محمد علیہ وسلم الدرجة الرفيعة وصل مقام المحمود ورزقنا شفاعة تو مہاجر کے بارے میں ایک شکل تو یہ ہے کہ جہاں آپ کے ایمان اور اعمال کی آزمائش ہو اس جگہ کو چھوڑ کر کے آپ ہجرت کر لے رہے, یہ ہجرت ظاہری ہو گئی. لیکن معاصی اور گناہ کو بالکلیہ چھوڑ دو, یہ ہجرت باطنی ہو گئی. معاصی اور گناہ کو چھوڑ دو, یہ ہجرت باطنی ہو گئی. اور اللہ تعالی کے لیے وطن چھوڑنا یہ اگر فضیلت کی چیز ہے تو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. دیکھو دونوں میں کیسا جامع جوڑ ہے کہ اللہ کے لیے وطن چھوڑ دینا اگر فضیلت کی چیز ہے تو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ایک اور مطلب بھی شرع نے عجیب لکھا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, کہ فتح مکہ کے بعد فرض ہجرت کا سلسلہ بند ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, صحابہ ہجرت کرتے تھے, فتح مکہ ہو گیا, ہجرت کا سلسلہ بند ہو گیا. لا ہجرت بعد الفتح, یہ حدیث ہے. اب اگر فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کا گناہ چھوڑ کر کے ہجرت حقیقی کا ثواب حاصل کر لو, کہ فتح مکہ کے بعد اگر تمہیں ہجرت حقیقی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو گناہ چھوڑ کے ثواب حاصل کر لو. یعنی آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ مکہ فتح ہو گیا, ہجرت کا سلسلہ بند ہو گیا, اب میں کیسے ہجرت کا ثواب کماؤں؟ تو بھائی ہجرت کا ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے کہ تو گناہ چھوڑ دے تو تجھے آج بھی ہجرت کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے ایک اہم نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی وطن چھوڑ کر کے عظیم قربانی دے رہے لیکن گناہ نہ چھوڑے تو اس کو اس کی ہجرت کا فائدہ حاصل نہیں ہوا. وطن چھوڑ کر کے اس نے بڑا کام کیا لیکن گناہ نہیں چھوڑے. جو معاصی حرام کام میں مبتلا تھا اسی میں مبتلا رہا تو اس کی ہجرت سے جو فائدہ اس کو ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوا. ہجرت کے کمال فائدے سے وہ آدمی محروم رہا. اس کے بعد ایک قاعدے اور ضابطے کی بات بھی یہیں سمجھ لو جو آئندہ بھی کام آتی رہے گی. ایک ضابطہ نکالا ہے شراح نے, ناقص کو کل عدم قرار دیا جائے, ناقص کو کل عدم قرار دیا جائے. یعنی جو چیز ناقص ہے اس کو ایسا ہی سمجھو کہ ہے ہی نہیں, ناقص کو کل عدم قرار دیا جائے. اب جو آدمی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا پھرے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ایذا اور تکلیف پہنچاتا پھرے تو وہ آدمی اسلام کے اعتبار سے ناقص ہے اور اس نقص کو کل عدم قرار دیا گیا. کہ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتا پھرتا ہے تو یہ مسلمان کامل نہیں ہے بلکہ مسلمان ناقص ہے. اور ابھی ضابطہ آیا کہ ناقص کو کل عدم قرار دو, اسی لیے اس کو سمجھو کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. جو مسلمان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا پھرے تو اس کو سمجھو کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں, چونکہ وہ ناقص مسلمان ہے. اور نقص کو کل عدم قرار دے دو. اگرچہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ کافر ہو گیا ہے مسلمان, رات دن لوگوں کو اپنی زبان ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کافر ہو گیا. لیکن یہ ناقص مسلمان ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ ناقص کو کل عدم قرار دے کر کے یہ کہیں گے کہ بھائی تو مسلمان نہیں رہا. کیا مطلب مسلمان نہیں رہنے کا؟ کہ یہ کیسا تیرا ناقص نہ جیسا ایمان ہے, یہ تیرا ناقص اور نہ جیسا اسلام ہے کہ تو ایک طرف اسلام کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف لوگوں کو ستاتا پھرے, تکلیف دیتا پھرے. اس کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اصطلاح قائم کی ہے, کفرن دون کفرن, کفرن دون کفرن, یعنی کفر کے بھی مراحل ہیں. ایک تو حقیقی اور کامل کفر ہے کہ کوئی آدمی شرک کرے کفر کرے, اور ایک ہے نیچے درجے کا کفر ہے جس کو فسق کہا جاتا ہے. اور فسق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے کہ ایک مسلمان ایک طرف اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف لوگوں کو ستاتا بھی پھرے, دوسروں کو تکلیف بھی دیتا پھرے, تو یہ جو ہے ناقص کو کل عدم قرار دیا جائے. بہرحال دوسروں کو اپنی زبان اور عمل کی اذیت سے بچاؤ, اس سے اپنے اندر کمال اسلام پیدا ہوگا. اس کی طرف بہت کوتاہی ہے, اس کوتاہی کو غفلت کو دور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہم وفقنا